الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورة تغابن کے ابتدائی 12 آیات ہم اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں اور جو ضروری وضاحتیں ہیں کسی حد تک اصل بات تو یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہر دفعہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ پوائنٹ رہ گئے ہیں کچھ حق اس درجے میں ادا نہیں ہو رہا کہ جو باٹم لائن لیول پر بھی ہونا چاہیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ بہتر انداز سے بیان کرنے کی اور صحیح قرآن مجید کا جو بھی مفہوم ہے اس کو صحیح طور پر کنوے کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور جو امپلیکیشنز ہیں ان کو بھی واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال تھوڑا سا تمہیداً بات کو جوڑنے کے لیے کچھ چیزیں عرض کرنی پڑیں گی سورہ تغابن کا اس وقت دوسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ تھا پچھلی مرتبہ اس رکوع کی ابتدائی دو آیات کا مطالعہ ہم نے گزشتہ جمعے کو کیا تھا آج ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے تاہم ربط مضمون کے لیے چند باتوں کا اعادہ ضروری ہے پہلی بات یہ کہ یہ سورۃ تغابن ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کا بہت ہی اہم مقام ہے یاد رہے کہ سورۃ العصر جو کہ ہدایت قرآنی کا خلاصہ ہے اور یہ بات کئی دفعہ یہاں پر ریپیٹ ہو چکی ہے تشریح کی ضرورت نہیں ہے اور امام شافعی کے بقول رحمہ اللہ لو لم ینزل من القرآن سواها لکفت الناس انسانوں کی ہدایت کے لیے سوائے سورۃ العصر کے کچھ اور نازل نہ بھی ہوا ہوتا تو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے یہی کافی تھی تو یہ ان کا ٹریبیوٹ ہے بلکہ ایک اور بھی ان کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے لو لم ینزل من القرآن سواها لکفت الناس لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم اگر لوگ اسی ایک سورت کے مضامین میں غور و فکر کریں تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی بہرحال وہاں سے آغاز ہوا ہمارا اس چھوٹی سی سورت میں بھی شرائط نجات جو بیان ہوئے وہ چار ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے تو بس بیڑا پار ہے چاہے وہ کلمہ صرف زبان کی نوک تک ہی ہو یہاں اترا ہی نہ ہو اور عظیم اکثریت کا حال یہی ہے بلکہ جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے بڑے ملک کے ذمہ دار ہیں ان سے اگر کلمہ سنا جائے تو وہ کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے سورہ اخلاص بھی پڑھنے پر قادر نہیں ہے زعماء قوم تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس سورہ مبارکہ میں ہدایت کا پورا جو ہے مضمون موجود ہے لیکن اس چھوٹی سی سورت میں شرائط نجات چار بیان ہوئے نمبر ایک ایمان ایمان اصل میں عبارت ہے تصدیق قلبی سے یقین قلبی والا ایمان اللہ تعالی ہمیں اس کی ہدایت دے اور ہمارے دلوں میں اس کا نور اجاگر فرما دے نمبر دو عمل صالح دوسری شرط نجات کی جہنم سے بچنے کی اللہ اور رسول نے زندگی گزارنے کے جو جو طریقے اور جو جو اصول بتائے ہیں ان سب پر عمل کرنا یہ عمل صالح ہے یہ دوسری شرط وتواصوا بالحق. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی, یہ دو ہی بہت بڑی ہیں, لیکن آگے فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنی ہے. وتواصوا بالحق, حق بات آگے بھی پہنچانی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے, خود اپنی ذات میں اللہ کے بندہ بن جانا یہ بھی مطلوب ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر تواصی بالحق ہے, دوسروں کو بھی حق بات بتانی ہے, قرآن کی طرح متوجہ کرنا ہے, قرآن کا پیغام پہنچانا ہے اور منکرات سے منع کرنا. اور پھر چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تواصی بالحق کا, لوگوں کو بتائیں گے کہ حق یہ ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور دین کے تقاضے یہ ہیں, تو پھر یقیناً آپ پر بھی مشکلات آئیں گی, گالیاں بھی سننی پڑیں گی, تانے بھی سہنے پڑیں گے اور مخالفت بھی ہوگی, بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شادی بیاہ کے ضمن میں جو ہمارے والد محترم نے تحریک کا آغاز کیا تھا اور بہت پہلے کیا تھا, یہ 40 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, اس کی وجہ سے بہت مخالفت بھی ہوئی, کچھ لوگ جو ہیں وہ برادری والے جو ہیں انہوں نے مقتی طور پر انقطاع بھی کیا, لیکن بعد میں اللہ کا شکر ہے کہ پھر آہستہ 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 ساتھ جڑتے چلے گئے ہیں, اور اب الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ, لیکن شروع شروع میں لوگوں کو بہت ہی عجیب لگا, وہ مخالفت ہوئی. تو وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, پھر صبر اور استقامت کا مظاہرہ, یہ نہ ہو کہ مخالفت سے ڈر کر انسان جو ہے وہ اپنے مشن ہی کو چھوڑ دے اور پسپائی اختیار کر لے. یہ چار شرائط بنیادی طور پر تھیں, اور سورہ تغابن جو ہے اس میں سے جو پہلی شرط ہے ایمان, اس کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتی ہے. ایمان, اس میں ایمانیات کے ثلاثہ کا بیان ہے, بنیادی ایمانیات تین ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت. ہم کہہ تو دیتے ہیں ایمان لیا, ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان اگر نہیں ہے آج, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہ کتنے بھی اور پرانے نبیوں کو مانتا ہو اس کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں. اور مسلمان ہی واحد وہ امت ہے کہ جو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, سب پر. لیکن یہود جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانیں گے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانیں گے, عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے. تو بہرحال یہ ہے ایمانیات, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرت. پھر اس پہلے رکوع میں ساتھ ہی ایمان لانے کی دعوت بھی دی, فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر, یعنی یہ قرآن حکیم جو ہم نے نازل فرمایا. یعنی اگر ایمان نہیں لاتے تو نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا, آخرت کی ابدی زندگی میں اللہ کے سخت ترین عذاب کا نشانہ بنو گے. یہ پہلے رکوع کا حاصل تھا. اور دوسرے رکوع کی جو ابتدائی 5 آیات تھے ان میں ایمان کے 5 بنیادی نتائج کا ذکر ہے. اگر واقعی ایمان دل میں ہے تو انسان کے رویے میں, اس کی سوچ میں, اس کی پرائرٹیز میں لازماً بہت بڑی چینج آئے گی. اور یہ اس اعتبار سے ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ چینج اگر آ چکی ہے تو ایمان ہے, نہیں آئی ہے تو پھر ایمان میں کمی ہے, اس ایمان کے حصول کے لیے پھر کوشش کرنا ہوگی. سب سے پہلی بات اللہ پر توکل کی بات تو بعد میں آئے گی, پہلی اصولی بات یہ ہے کہ ایمان کے نتیجے میں انسان کے فکر اور سوچ یہ بنتی ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مجھ پر حالات وارد ہو رہے ہیں اچھے ہوں برے ہوں, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ اللہ کے اذن سے ہے, اللہ کی اجازت سے ہے, اللہ کی سینکشن سے ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اس کے جو واقعی ایمان رکھے اللہ پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے. اس پر تفصیلی گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تسلیم اور رضا کی کیفیت, کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو حالات گزر رہے ہیں بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں ہے. اور اس میں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جو پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا کہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ دنیا تو ہے ہی دار الامتحان. قرآن مجید میں 3 جگہوں پر ذکر ہے موت کا, کل نفس ذائقۃ الموت، ایک جگہ ساتھ فرمایا، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر دی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، ایک جگہ تو یہ فرمایا، لیکن جو میرے جو اصل مضمون ہے اس کے حوالے سے، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تم سب کو آزمائیں گے اچھے حالات سے بھی برے حالات سے بھی، اور یہ صرف آزمائش ہے، یعنی زندگی کے آخری سانس تک تمہارا امتحان ہوتا رہے گا. دنیا دار الامتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف ایک انداز سے نہیں آزماتا، وہ ہر انداز سے آزماتا. ہاں یہ اس کی سلیکشن ہو سکتی ہے، کسی کو کسی انداز سے آزمائے، کسی کو کسی انداز سے، لیکن دنیا ہے ہی دار الامتحان. کامیابی اور ناکامی کا کوئی تصور دنیا کے ساتھ اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی شخص بڑا کامیاب ہے، ساری دنیا مان رہی ہے، تو بس وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. نو. تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے رہیں گے موت کے آخری سانس تک انسان کی زندگی کے. بعض احادیث بڑی انسان کو پریشان کر دیتی ہے کہ بعض اوقات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سیدھے رستے پر چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، اور بالکل اس کے اور جنت کے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے، لیکن زندگی کے آخری حصے میں آ کر وہ کوئی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے منافی ہیں، انجام جہنم. آخری سانس تک بھی انسان اپنے اوپر یہ نہیں کہ میں بڑا کامیاب ہوں اور میں تو فلاں مقام تک پہنچا ہوا ہوں، نہیں، ہر وقت ڈرتا رہے انسان کہ کہیں شیطان مجھ پر غالب نہ آ جائے کسی بھی شکل میں. اور اس کے لیے شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنا بڑا ضروری ہے، اور شیطان کے ہتھکنڈوں سے آپ تب بچیں گے جب آپ کو پتہ چلے کہ شیطان کے ہتھکنڈے ہیں کیا کیا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ہتھکنڈے کیا ہیں تو بچیں گے کیسے؟ یہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس ضرورت کو نہیں سمجھتے. اسی طرح فرمایا کہ ایک شخص ہے جو جہنمیوں والے کام کرتا رہا ہے ساری زندگی، اور آخری عمر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، وہ بدلا، اس نے اپنے آپ کو بدلا، جنت میں جائے گا. تو یہ ہے کہ آخری لمحے تک ہمیں اپنا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں شیطان ہم پر غالب نہ آ جائے، کہیں ہم پٹڑی سے اتر نہ جائیں. تو ایمان جب آیا ہے دل میں تو پھر وہ اس سے زندگی کے بارے میں نقطہ نظر بدل جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں نا کہ چوں بجا در رفت جان دیگر شود، وہ قرآن کے حوالے سے کہا انہوں نے، قرآن جب تمہارے اندر سرایت کر جاتا ہے تو تمہارے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے. جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب اندر کی دنیا بدل جاتی ہے تو پھر بیرونی دنیا میں بھی ایک نیا انقلاب ہوتا ہے، وہ انسان زندگی کو اور ہی نظر سے اب دیکھ رہا ہے، اس کا جہاں ہی بدل جاتا ہے. تو وہ یہی ہے کہ جو مشکل ترین آزمائش بھی آئے گی تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، زبان پر شکوہ نہیں آئے گا، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے. اور ہر کے ساقی ماریخت عین الطافست، میرا ساقی میرے پیمانے میں جو بھی ڈال دے اس کی عنایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور جو اس کی طرف سے ہے اس ہر آنکھوں پر ہے. یہ ہے تسلیم و رضا کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے. ایک حدیث بڑی پیاری ہے اس حوالے سے بندہ مومن کے لیے، فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امره كله خیر، اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ اس کے لیے خیر کا موجب بن جاتے ہیں، وليس ذلك لاحد الا المؤمن، اور یہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے سوائے اسی کے کہ جو مومن ہو، واقعی مومن ہو، اللہ پر دلی یقین رکھنے والا. ان اصابته سراء شکر، اگر اسے دنیا میں خیر اور بھلائی ملتی رہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خیر اور بھلائی بھی ہے اور ساتھ ساتھ شکر ادا کر رہا ہے تو اجر و ثواب بھی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اور اگر تکالیف آتی ہیں مشکلات آتی ہیں، صبر، صبر سے کام لیتا ہے، وہ کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ نہیں ہے کہ میں اب اللہ کا ناشکرہ بن جاؤں اور لوگوں کو جو ہے وہ بتاتا پھر وہ میرے ساتھ تو یہ ہو رہا یہ ہو رہا، بھائی جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس کو اچھی بھلائی دنیا میں ملے تب بھی وہ خیر بن جاتی ہے، اس کے لیے برائی ہو مشکلات ہوں آزمائشیں ہوں وہ بھی خیر بن جاتی ہیں اس کے لیے، اور یہ سہولت سوائے بندہ مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں. دوسرا جو لازمی نتیجہ ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں، پچھلی بار بھی گفتگو ہوئی تھی کہ ایمان کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہوگا، جو حقیقی ایمان ہوگا، کہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے. جب مان لیا کہ اللہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے اس کے لیے بتانے کے لیے بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر چیز بتا دی ہے کہ کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے اور کس سے اللہ خوش ہے، کیا چیزیں اللہ کو کیا اعمال پسند ہیں اور کیا اس کو بہت ناپسند ہیں. تو جس شخص پر اللہ اور رسول پر ایمان ہے، اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے حکم پر چلے، زندگی کے ہر گوشے میں اطاعت اللہ اور رسول کی کرے. یہ دیکھے کہ یہ جو کام میں کرنے چلا ہوں اس کی کوئی گنجائش ہے شریعت میں. پرائیورٹی نمبر ون یہ ہونی چاہیے. تو واطیع اللہ واطیع الرسول فإن تولیتم، ہاں تمہیں اختیار تو دیا گیا ہے، تم اللہ اور رسول کے احکامات پر چلتے ہو یا نہیں چلتے. دنیا تو امتحان ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کو ہاتھ تو نہیں روک لیتا جب وہ غلط کام کرتا ہے، یہ اس کی سنت نہیں ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو. لیکن اگر تم نے اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی کی تو کیا ہے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اب اپنے عمل کے تم خود ذمہ دار ہو. اللہ لا الہ الا ہو، تیسرا لازمی نتیجہ اگر سچا ایمان دل میں راسخ ہو چکا ہے، اس کا ایک تیسرا لازمی منطقی نتیجہ بھی ہے. دیکھو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، طاقت کا سرچشمہ وہی ہے، کل قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. ایمان کا لازمی نتیجہ، تیسرا نتیجہ جو یہاں پر اس صورت میں بیان ہوا، وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ ہی پر توکل ہر معاملے. دیکھیے ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہے کہ اسبابی سطح پر اپنی معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرو، اس سے نہیں منع کیا گیا. ایک توکل کا وہ تصور کہ جی بس میں تو بیٹھ گیا ہوں یہاں پہ، میں نے کچھ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہی مجھے جو ہے روزی دے گا اور میرے کام بنائے گا. نہیں، تم نے اپنے لیے معاش کے لیے جدوجہد کرنی ہے، حرام راستے کی طرف نہیں جانا. اور بہرحال رازق اللہ ہی ہے، دینے والا وہ ہے، توکل اس پر کرنا ہے. سورۃ طلاق میں ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی طرح دشمن کے خطرے کے پیش نظر تیاری کرنا، اس کی ممانعت بھی نہیں ہے بلکہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، لیکن اپنے ہتھیاروں پر اور ایٹمی ہماری جو ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اس پر بھروسہ کر کے سمجھنا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ توکل کر. اللہ کی مدد ہوگی تو ہوگا، کوئی اور شے ہمیں نہیں بچا سکتی. دیکھیے آج کے مادہ پرستانہ دور میں ہر چیز کو مادی بنیادوں پر ہی پرکھا جاتا ہے. بانی محترم ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے توکل کی. ایک شخص ہے وہ سفر کے لیے جا رہا ہے اور وہ نکلا ہے گھر سے پوری تیاری کے ساتھ، آج یہاں سے لاہور سے سمجھیے کہ اسلام آباد جانا ہے، ضروری کام ہے، رات ہی کو گاڑی تیار ہے، گاڑی بھی بالکل صحیح ہے، پیٹرول بھی پورا ہے، تمام وسائل ہے، بس صبح اٹھوں گا چلا جاؤں گا. اور اگر وہ اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر اللہ نے چاہا تو جاؤں گا، تو یہی ہے اصل میں وہ مسئلہ کہ توکل اللہ پر نہیں، ہمارا اسباب پر ہے. اعقلها ثم توکل، یہ حدیث شاید آپ نے سنی ہو. ایک شخص جو ہے، ایک دوسری انتہا ہے اس میں جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک بدو آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے جو ہے وہ اونٹ جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم نے اونٹ کھلا چھوڑ دیا؟ اس نے کہا اللہ پر توکل کیا ہے. فرمایا توکل نہیں ہے، اعقلها ثم توکل، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی مادی اسباب جو ہیں ان کی نگیشن نہیں ہے، البتہ یہ کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، میں کچھ بھی کروں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، یہ ہے اصل میں توکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے، ایک جگہ اکیلے تھے، ایک مشرک جو ہے اس کو موقع مل گیا، اور مزید اس حدیث میں تفصیل یہ ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے تلے اور لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، مشرک وہاں سے گزرا، تلوار آپ نے جو ہے وہ درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا رکھی تھی، وہ آیا اور اس نے جو ہے جب دیکھا کہ تو بڑا اچھا موقع ہے، اب اس نے پہلے تو آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، پھر بڑے ہی گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگا، اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سکون سے لیٹے لیٹے نہایت سکون سے جواب دیا، میرا اللہ، اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی خود، فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا؟ ایمان لے آئے۔ توکل اس کا نام کہ مادی اسباب بالکل نہ بھی ہوں کسی وجہ سے، تکیہ اللہ پر۔ مسلمانوں کو اس معاملے میں سبق بھی سکھایا گیا تھا، اگرچہ اصول یہی ہے کہ وہ اعدوا لہم استطاعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، تم دشمن کے مقابلے میں جو بھی تمہارے بس میں ہے، ہتھیار جو کچھ بھی ہے، سامان حرب، اس کی تیاری رکھو۔ لیکن ایک تو آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر میں کیا حالات تھے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا، وہ ایک ہزار کا جو ہے جسے کہا جاتا ہے محاورے میں کیل کانٹے سے لیس لشکر، یعنی ہر طرح کے اس دور کے جو بھی ہتھیار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 افراد ہیں جو جنگی تیاری سے تو آئے ہی نہیں تھے، وہ تو قافلے کے پیچھے گئے تھے۔ پورے لشکر میں 8 تلواریں تھیں غالباً، 2 گھوڑے تھے، جنگ میں وہاں پر اس دور کی جنگ میں جو سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں وہ گھڑ سوار دستہ ہوتا ہے کہ جو چیرتا ہے صفوں کو کاٹتا ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ جو پیادہ ہیں وہ اب ان کا رول آتا ہے بعد میں، یہاں ہے ہی نہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں۔ لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم نے یہاں پر ان کے ساتھ کرنا ہے مقابلہ، بھروسہ اللہ پر کرو۔ بالکل نہتے، اور پھر کس طریقے سے اللہ نے انہیں شاندار فتح عطا فرمائی ہے، یعنی یہ توکل کی بہت بڑی مثال، اور کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم تو نہتے ہیں، وہ پوری جنگی تیاری سے آئے ہیں، وہ 1000 ہیں، ہم 313 نہتے ہیں۔ دوسرا نقشہ کیا سامنے آیا؟ غزوہ حنین یہ ہے فتح مکہ کے بعد کا ایک معرکہ تھا، اور باقی جو عرب کی اور قوتیں رہ گئی تھیں، قریش تو مغلوب ہو گئے تھے لیکن اور بڑی قوتیں اکٹھی ہو گئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اب جو لشکر گیا ہے تو وہ ہزاروں کا لشکر تھا، مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، عظیم اکثریت مسلمان ہو چکی ہے، وہ بھی ساتھ شامل ہیں، مسلمان مدینہ سے بھی آئے ہوئے، اب ایک بڑی قوت موجود ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ ذرا حنین کے دن کو یاد کرو کہ جب تمہیں اپنی کثرت پر، تعداد پر ناز ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں کے دنوں میں بات آئی کہ ہم نہتے 313 ہوتے تھے تو ہزار کا لشکر ہم پر غالب نہیں آ سکتا تھا، آج تو ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، تعداد بھی ہے، اب کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہیں پکڑ لیا۔ اور پھر جب وہ قریب پہنچے ہیں، وادی حنین میں پہنچے ہیں، تو اچانک دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسی بھگدڑ مچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند افراد رہ گئے، باقی سب بھاگ تتر بتر۔ اور یہ سبق سکھایا تھا اللہ، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے، اسباب پر۔ تو توکل اس کا نام ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اپنی سی کوشش، لیکن کرے گا وہی ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اگلی بات آ رہی ہے ایمان کے نتیجے میں گھریلو زندگی کے حوالے سے کچھ اصولی رہنمائی دی گئی ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہونی چاہیے. کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے، بیوی اور اولاد. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ وفادار اس شخص کے لیے تو یہ اس کا یہی امیڈیٹ فیملی ہے، اصل تو وہ ہیں، بہیخا وہ ہیں، ہمدرد وہ ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ چونکا دینے کا انداز ہے اور بڑا کنونسنگ انداز. بظاہر وہ تمہارے دوست ہیں اور سب کچھ ہے، اور دوسری طرف ہمارے دین کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسلام نے جتنی تعلیمات دی ہیں اس حوالے سے، خواتین کے حقوق، بیویوں کے حقوق، اولاد کی تربیت کا خیال، گھر سے بات شروع کرو، قو انفسکم واہلیکم نارا. لیکن دوسری طرف یہ بات، یعنی پوٹینشل ڈینجر ہے، چونکہ تمہاری سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوگی یا بیویوں سے ہوگی، ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں آ کر تم ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے احکامات کو نظر انداز کرنا شروع کر دو، حلال حرام کی تمیز اٹھا دو. یہ پوٹینشل تمہارے لیے خطرہ ہے، یہ محبت تمہارے لیے ایک نقصان کا باعث ہو سکتی ہے اگر تم نے شعور کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ زندگی نہ گزاری. اور حقیقت ہے، اور ہمارے ہاں کے تصورات بھی یہی بنے ہوئے ہیں، اس والد کو آئیڈیل قرار دیا جائے گا کہ جس نے بچوں کو جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم دلائی اور وہ خود تو ساری زندگی مصیبت کاٹی ہے، اور اسے وہ اعلیٰ تعلیم دلا کر اب وہ بچے جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں یا کینیڈا میں، رول ماڈل بن گیا یہ شخص. محنت تو اس نے بہت کی ہے، بنایا کیا ہے انہیں؟ یہی تو ہوگا جو قیامت کے دن میں، قیامت کے حوالے سے دو جگہ قرآن مجید میں ہے کہ لوگ کہیں گے جب دیکھیں گے جہنم سامنے ہے، جو کچھ ہم دنیا میں کر کے آئے تھے وہ تو جہنم، اس کا نتیجہ ہمارا سامنے آ گیا ہے. اب اس وقت ان کی بڑی شدید خواہش ہوگی کہ کاش میری اولاد کو میری جگہ جہنم میں جھونک دیا جائے، میں بچ جاؤں. میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے کنبے قبیلے کو، میرے تمام رشتہ دار سب جہنم میں چلے جائیں، کسی طرح میں بچ جاؤں. اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کا خیال ہی کوئی نہیں، اور ہر شخص اسی کو کامیاب سمجھ رہا ہے جس نے اپنی اولاد کو جو ہے وہاں پہنچایا، کلمہ پڑھنا سکھایا یا نہیں سکھایا اس سے کوئی بحث نہیں، دین کے تقاضے سمجھائے کہ نہیں سمجھائے، انہیں وہ تربیت دی ہے جس کے ذریعے وہ بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے. تو انما اموالکم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. دیکھیں ہم اس کو بیلنس کتنا کیا ہے، کس خوبصورتی سے. ایک طرف تو کہا کہ اس میں تمہارے دشمن ہیں، تمہاری بیویاں اور اولاد پوٹینشیل دشمن ہیں تمہارے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور بخش دیا کرو، معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، بخش دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے ہر وقت لڑائی اور فساد کا سسما رہے. محبت، شفقت، اس کے ساتھ بچوں کو سمجھانا ہے، دین کی تعلیمات حکمت کے ساتھ. اور اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جھینگا مشتی اس انداز سے ہو، بلکہ عمدہ خوبصورت انداز سے ان کو سمجھانا ہے اور قائل کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر والدین کو، اور خاص طور پر جو گھر کے اصل ذمہ دار ہے، الرجال قوامون علی النساء، گھر کے ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ تو شوہر ہے، والد ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے ایک طرف ان کو منع کرے منکرات سے، برائیوں سے، اور پھر تربیت کرے دنیائی دینی اعتبار سے، پرائیورٹی نمبر ون اس کو بنائے. اور ہر بات پر پکڑنا، اس سے ضد پیدا ہوتی ہے. گھر کا ماحول بہت اچھا بناؤ، لیکن دیکھو کہ وہ جا کے در رہے ہیں، ان کو کس طرف لے جانا ہے. تو اگر ان کے ساتھ جو ہے ان کو معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، بخش دیا کرو، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے. ابھی چند آیات رہ گئی ہیں سورہ مبارکہ کی، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ بیان ہوں گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند منٹ لوں گا آپ کے. اس وقت صورتحال جو ہے انٹرنیشنل لیول پر, اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ اپنے اہداف, اور اہداف ان کے کیا ہیں, گریٹر اسرائیل کا قیام, اس کے لیے اب ہر جائز و ناجائز ہتھکنڈا استعمال کر رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کے جو اہداف ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے مسجد اقصی کو گرانا ہے, اور اس کے بعد جو ہے گریٹر اسرائیل کا قیام, یعنی مسجد اقصی کو گرا کر جو ان کا بیت المقدس ہے اس کی بنیادوں پر دوبارہ ایک ہیکل تعمیر کرنا ہے, نمبر ون. اور اس کے بعد جو ہے گریٹر اسرائیل کا قیام, اور گریٹر اسرائیل کے اندر مدینہ بھی شامل ہے. گریٹر اسرائیل جو ہے وہ صرف اسرائیل اس وقت کی ریاست نہیں, وہ تو بہت بڑے علاقے کو, مڈل ایسٹ کے بہت بڑے علاقے کو کہتے ہیں کہ یہاں ہماری حکومت رہی ہے اور یہاں ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور وہ مدینہ کو بھی اس کے اندر شامل رکھتے ہیں. اور اس اعتبار سے کہ اس کا جو آغاز ہونا ہے, آپ نے والد محترم کے خطابات سنے ہوئے ہوں گے, انہوں نے بہت پہلے کہا تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے, اور اسرائیل کا جو ہے وہ مشن اب یہ ہے, ٹارگٹ یہ ہے, مسجد اقصی کو گرا کر اور اس کے بعد جو بھی سارے مراحل ہیں وہ ذکر کرتے ہیں, اور اس کے لیے وہ آل آؤٹ جانے کے لیے وہ تیار ہیں. وہ انتظار کر رہے تھے مناسب حالات کا. اب آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر کس طریقے سے انہوں نے بے دخل کر دیا وہاں کے اصل باشندوں کو, فلسطینیوں کو اب وہاں پر رہنا ان کے لیے ناممکن بنا دیا گیا ہے. اور سپریم پاور جو بنی ہوئی ہے اس وقت دنیا کی, امریکہ ہے اس وقت, وہ کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ ہے اس مشن کو پورا کرنے میں, یہ چیزیں بھی بالکل واضح. 4 مارچ 2019 کو امریکہ نے اسرائیل میں فلسطینی مشن کو اپنی امبیسی میں ضم کر دیا ہے. فرنگ کی رگجا پنجاب یہود میں ہے. اب امریکہ نے, اب یہ دو قالب نہیں رہے, یک جان بن گئے امریکہ اور اسرائیل. اور امریکہ کا اب اصل ہدف اسرائیل کے جو بھی ناپاک عزائم ہیں ان کو کی تکمیل میں پوری طرح اس کو سپورٹ کرنا ہے. یہ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے. دو ریاستی نظریے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا. پہلے یہ تھا نا کہ ہاں فلسطینیوں کا بھی حق ہے یہاں پر اور اسرائیلیوں کا بھی حق ہے, اس لیے کہ اسرائیل بہت وہ ان کے بہت سے نبی اور رسول یہاں پر دفن ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ دو ریاستی نقطہ نظر اب ختم ہو چکا ہے دنیا میں. اب صرف اور صرف اسرائیلیوں کو حق ہے سب کچھ, اور وہ جس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے بہت ہی خوفناک معاملہ ہے. بہرحال یاد رہنا چاہیے کہ دو ریاستی نظریے کی ابتدا اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کے بعد ہوئی تھی. شروع میں فلسطینیوں کی ریاست میں یہودی آباد کاروں کے لیے ایک جائے پناہ پر مذاکرات ہوتے رہے, یہودی آباد کاروں کے لیے ایک جائے پناہ. مگر غاصب یا صہیونیوں کی 1967 کی جنگ میں فتح کے بعد بیانیہ کچھ یوں بدلا کہ محکوم فلسطینیوں کو اسرائیل کی ناجائز ریاست میں ایک پناہ دی جائے گی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قائد اعظم کا بھی بیان تھا, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف ویسٹ اسرائیل کو قرار دیا تھا, ناجائز اولاد ویسٹ کی. اسرائیل کے ہمسایہ عرب ملک, جو بہت افسوسناک امر یہ ہے, ایک طرف تو وہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, امریکہ جو کچھ کر رہا ہے, یہودی عیسائی جو کچھ کر رہے ہیں, جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ اسرائیل کے ہمسایہ عرب ممالک نہ صرف ایک ایک کر کے اسرائیل کی جھولی میں گرتے جا رہے ہیں بلکہ فلسطینیوں سے اپنا تعلق منقطع کرتے جا رہے ہیں. یہ ہے انتہا. یعنی وہ اب ثابت کر رہے ہیں یہ اسلامی ممالک جو ہیں عرب ورلڈ کے, کہ وہ اللہ کے بڑے عذاب کے مستحق بن گئے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے گریٹر اسرائیل منصوبے کے راستے میں اہل عرب سے تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں اگر خطرہ ہے تو ہزاروں میل دور پاکستان ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے. بہرحال حقیقت میں حالیہ پاک بھارت کشیدگی کو ہوا دینے بلکہ اس کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں بھی اسرائیل کا واضح رول سامنے آیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ, اس میں ایک طرف اپنی جنگی تیاری پوری ہو, لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو اہم ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. ہم اللہ کے ساتھ وفاداری کریں گے تو اللہ لازماً ہماری مدد کرے گا. پھر امریکہ کیا, امریکہ کا باپ بھی اور امریکہ جیسے ہزاروں آ جائیں کوئی نہیں بگاڑ سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اور جس کا تھوڑا سا اشارہ اللہ نے دکھایا بھی ہوا ہے کہ جو اللہ کے وفادار بنے, امریکہ اور ساری دنیا مل کر انہیں زیر نہیں کر سکی نہتے ہونے کے باوجود. یہ نہیں ہمیں نظر آ رہا, ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. اللہ نے یہ بھی دکھا دیا پھر بھی ہم جو ہے اللہ کے وفادار بننے پر تیار نہیں ہیں اور ہمیں شاید اللہ کی مدد کا بھروسہ ہی نہیں ہے. ان ادر ورڈز کچھ عورتوں کا عالمی دن بھی جو منایا جا رہا ہے, ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے, ہمارے ملک میں عاقبت نا اندیش مختلف این جی اوز معاشرے کو تباہ کرنے کے مغربی ایجنڈے پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتی ہیں. ایسی ہی ایک این جی او کا ذکر کر رہا ہوں میں, عورت فاؤنڈیشن کے نام سے ہے. پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں عورت کی مادر پدر آزادی کے نام پر تقاریب منعقد کر رہی ہے. یہ بھی ابلیس کا بہت بڑا ہتھکنڈا ہے, عورتوں کے ذریعے بگاڑ. ان تقاریب میں پدر شاہی کا جنازہ نکالا جائے گا, یعنی پدر شاہی سمجھ گئے آپ کے نہیں, مرد کی قوامیت اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء کے خلاف یہ سارا کا اقدام ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے ایک اعتبار سے. تو بہرحال ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ایکشن لے اور ایسی خلاف اسلام کاروائیوں کو بند کروا کر ریاست کو, پاکستان کو ریاست مدینہ کا صحیح معنی میں نمونہ بنائے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے.